اپنے لوگ محفوظ ہوں, ایسا لگے کہ جیسے یہ دری یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جائے. یہ تو بنیادی شرطیں تھیں. اس کے علاوہ ایک دو ضمنی باتیں تھیں جس کی تفصیل بیان کرنے میں پچھلے جمعے کے سارے مسائل دوبارہ آ جائیں گے جو وقت ضائع ہوگا. تو سب اتنا پچھلے جمعے کا مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ جو عین نجاست اسلام میں بتائی گئی ہے وہ خاص چیز کو نجس کرنے کی طاقت رکھتی ہے, مگر ان دو شرطوں کے ساتھ کہ جب وہ نجاست کسی خاص چیز سے ملے تو درمیان میں صحیح ہو اور اتنی صحیح ہو کہ وہ ایک سے دوسرے پر منتقل ہو جائے. اسی وجہ سے جو اس کا نتیجہ نکلا مسئلے کا وہ یہ کہ اگر بات چیز بھی سوکھی نجس چیز بھی سوکھی ایک نہیں ہزار دفعہ یہ دونوں آپس میں ملے تو بات چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ پہلے بات ہے اب بھی بات رہے گی. دوسرے پیشاب پر پچاس دفعہ انسان اٹھے بیٹھے ہاتھ لگائے کپڑا لگائے بات ہے تو وہ بات رہے. یہ نتیجہ تھا کہ جو صرف اس لیے بتا دیا گیا کہ آج اس سے متعلقہ کچھ مسئلے آنے والے ہیں, یہ تو ایک بات مکمل ہو. اب آ رہا ہے ایک بڑا ہی اہم لیکن انتہائی کچھ اور مشکل مسئلہ. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ آج آدھے سے زیادہ وقت لے, بس اس سے ترقی اور احتیاط سے سننا ضروری ہے. اور اب جو مسئلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جو مسئلہ میں بیان کروں یہ آقائے خوئی اور آقائے خمینی کا جو نظریہ بالکل اس کے مطابق نہیں بیان کیا جا سکے, کیونکہ اس میں اتنی جگہ احتیاط واجب لگی کہ اگر میں بار بار اس کو دہراؤں تو پورا مسئلہ آپ کے لیے ایک پیچیدہ موقع بن کے رکھ جائے گا. تو میں صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ جہاں احتیاط واجب لگی ہے وہاں دوسرے مستحق نے کوئی کمی نہیں کی ہے, اس لیے احتیاط واجب کے لفظ کے باوجود ہمارے لیے تو وہ چیز واجب ہے. میں اس ساری شرط اور اصطلاحات کو چھوڑ کر فقط مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بعض مقامات پر فتوے سے ذرا زیادہ مشکل ہو جائے, اگر اس کے علاوہ فی الحال ان کو سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں. اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ یہ گفتگو صرف حاضرین ہی تک محدود نہیں, میں اور بھی کوشش کروں گا کہ مسئلہ آسان سے آسان بن جائے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی جو مسئلہ آپ نے سنا وہ تو بہت آسان ہے کہ جو اسلام میں نجاست ہے وہ بھی وہ دوسری بات چیز کو نجس کر سکتی ہے, یہ تو ایک مسئلہ ہے. اب آج کا مسئلہ یہ کہ جو متنجس ہے کیا وہ بھی دوسرے کو نجس کر سکتا ہے یا نہیں, یعنی فقہ میں یہ مسئلہ اس طرح آتا کہ کیا متنجس کر نجس ہے, کیا متنجس بھی نجس کی طرح ہے یا نہیں. بس اب اس کی تفصیل آپ کو پہلے تو مسئلے کو سمجھ لیں پھر اس کا حل. مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ پیشاب شرائط کے مطابق جب ہمارے ہاتھ کو لگے گا تو ہاتھ کو نجس کر دے گا, پیشاب بھی نجس ہمارا ہاتھ بھی نجس, مگر دونوں میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ پیشاب تو ہمیشہ نجس رہے گا, کبھی پاک نہیں ہو سکتا, اس لیے شریعت میں اسے کہا گیا ہے میں نے نجس. ہاتھ وہ چیز ہے کہ ابھی نجس ہوگی پانی ڈالیں گے دوبارہ پاک ہو جائے گی. اس ہاتھ کا نام رکھا ہے اسلام نے ہوتا نجس, یا فارسی میں اسے کہتے ہیں نجس شدہ, جو خود نجس نہیں ہے مگر دوسرے کی وجہ سے عارضی نجس ہوگی. یہ بات تو آسان ہے کہ ہاتھ عارضی نجس ہے ہوتا نجس, اس نے پیشاب کی وجہ سے نجاست کو قبول کیا جو خود نجس کو کیا. لیکن اب یہی ہاتھ جو اسلام میں ویسے نجس نہیں تھا, انسانی ہاتھ فرض کیجیے, یہی ہاتھ اگر فرض کیجیے کہ کپڑے پر نجس تو کیا کپڑا بھی نجس ہو جائے گا یا نہیں نجس ہوگا؟ کپڑے کو پیشاب نہیں لگا جو دس نجاستیں اسلام نے بتائی پیشاب اور پیخانہ وغیرہ, اس میں سے کوئی چیز استعمال کو نہیں لگی, کپڑے کو کوئی چیز نہیں لگی, اس کو لگا ہے ہمارا ہاتھ. ہاتھ وہ چیز ہے جو اصلی نجس نہیں عارضی نجس ہے, تھوڑی دیر کے لیے نجس ہوا ہے جب چاہے دوبارہ اسے پاس کر سکتے. تو کیا جس طرح پیشاب اس رومال کو نجس کر سکتا تھا کیا یہ ہاتھ بھی اس رومال کو نجس کر دے گا جو پیشاب سے نجس ہوا؟ یعنی دوسرے الفاظ پیشاب اگر ڈائریکٹ یا براہ راست رومال پہ رکھتا تو نجس ہو جاتا, لیکن پیشاب اگر اسکن ڈائے ہاتھ کے ذریعے سے رومال لگائے تو پیشاب لگا ہاتھ کو پھر ہاتھ لگا اس رومال کو تو کیا یہ رومال اسی طرح نجس ہو جائے گا جس طرح پیشاب براہ راست لگتا تو نجس ہو جاتا کیا نہیں؟ یہ مسئلہ علماء ایک اختلافی مسئلہ ہے پرتیوں کے بڑا تفصیل کا مسئلہ ہے اس لیے آپ دیکھیں گے سوائے آپ کا کوئی باقی کسی مرضی نے توسیع المسائل میں اس مسئلے کو بیان بھی نہیں کیا بلکہ اس مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھ گئے. اب یہ مسئلہ تھوڑا بہت واضح ہو گیا ہوگا اس مسئلے یہی تک محدود نہیں سمجھا ہے بولو اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا. یہ رومال جو ہے وہ نجس ہوا ہاتھ کی وجہ سے اگر ہم اس کو مان لیں کہ ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ جس طرح پیشاب نجس کر سکتا تھا پیشاب والا ہاتھ بھی نجس کر سکتا اگر اس مرحلے کو ہم مان لیں بہت سے علماء تو یہیں پہ انکار کرتے پیشاب اگر رومال کو رکھتا تو نجس ہو جاتا مگر ہاتھ کی وجہ سے رومال نجس نہیں ہوگا. اب اگر ہم مان لیں کہ نجس ہو جائے گا ٹھیک ہے رومال نجس اب یہ رومال بس کسی کے کھانے میں گر گئے تو کیا کھانا بھی نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا؟ یعنی اب پیشاب لگا ہاتھ تو ہاتھ نجس ہوا ہاتھ نے رومال کو نجس کیا جی اب کیا اس رومال سے اتنی طاقت ہے کہ اپنے بعد کسی اور چیز کو نجس کر اور اگر اس چیز کو آپ نجس مان لیں وہ کھانا نجس تو اب وہ کھانا جس برتن میں ہے کیا وہ برتن نجس مانا جائے گا؟ یعنی اب مسئلہ یہ بنے گا کہ کہاں تک یہ نجاست کی طاقت ہے. پیشاب تو پہلے مرحلے پر اپنا کام کر کے خاموش ہو گئے اس نے ہاتھ کو نجس کیا ہاتھ نے رومال کو نجس کیا رومال کے کھانے کو نجس کیا کھانے نے کیا برتن کو نجس کیا یا نجس نہیں کیا اور اگر کر دیا وہ برتن زمین پہ گر گیا تو کیا پھر زمین نجس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی ایک نجاست کا اثر کہاں تک چلتا رہتا ہے کہاں تک وہ نجاست وہ شروع والا پیشاب شروع میں تھا اس کے بعد نمبر ایک ہاتھ آیا پھر دوسری چیز رومال آئے پھر تیسری چیز بندے کی روٹی آئی پھر چوتھی چیز کو برتن آئے پھر باقی چیز کو زمین آئے پھر اس زمین پہ ایک آدمی چلا اس کا پیر آئے وہ پیشاب کے شروع میں کہاں تک اس کا اثر آگے بڑھتا چلا جائے گا یہ ہے آج کا مسئلہ. اور مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے یہ دوسری بات ہے کہ ذہن عام طور پر اتنی باریکی میں نہیں جاتا پتا مسئلہ تو تقریباً ہر گھر میں اور روزانہ پیش آتا رہتا ہے اسی نجاست کے آگے بڑھنے کا مسئلہ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ متنجس بھی دوسروں کو نجس کر سکتا ہے یا نہیں پیشاب نجس میں نے وہ تو بے شک دوسروں کو نجس کر سکتا ہے اگر شرائط پائی گیا. اچھا اب یہ جو میں مسئلہ آگے بتاؤں گا جس میں بار بار میں شرائط کو نہیں دہراؤں گا کہ دونوں میں سے ایک کو گیلا ہونا چاہیے رطوبت اتنی زیادہ ہونا چاہیے اثر پہنچنا چاہیے یہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ یہ سارا مسئلہ آگے بڑھ رہا اسی بنیاد پر کہ شرائط پائی جاتی نہیں. یعنی جب پیشاب ہاتھ کو نجس نہیں کر سکتا بغیر شرائط تو ہاتھ اس رومال کو بغیر شرائط کے کیسے نجس کر سکے وہ تو بہرحال زیادہ کمزور ہے. اس کے ذہن میں رکھیے کہ شرائط تو ہے نہیں. یعنی جب ہم رومال اور ہاتھ کی مثال دے رہے ہیں یہ میں بتاؤں گا نہیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بیچ میں ساری باتیں ہیں یہ گیلاہٹ بھی ہے رطوبت بھی ہے رطوبت آگے پہنچنے والی بھی ہے تب یہ مسئلہ آگے بڑھ رہا اور اگر آپ اور رومال دونوں پوچھتے ہیں تو مسئلہ تو پہلے ہی مر لیتے ہیں. اب آئیے اس مسئلے کے حل کو دیکھ لیں بہت زیادہ میں الجھانا بھی نہیں چاہتا اس مسئلے مسئلے کا ہر علماء نے اس طرح بیان کیا کہ اصلی نجاست یا پہلی نجاست یا عین نجاست اس کے اور کسی پاک چیز کے درمیان اس کے اور کسی پاک چیز کے درمیان اگر تین چیزیں موجود ہیں تو نجاست آگے تک بڑھتی ہے. جب تک کے درمیان میں تین چیزیں جو اصلی نجاست ہے اس کے اور جو پاک چیز ہے جس تک کہ اپنا اثر پہنچا رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں جب تک ایک یا دو یا تین چیزیں موجود ہوں یہ سب نجس ہو جاتی مگر چوتھی چیز نجس نہیں ہوتی. اب اس مسئلے کو میں مثال سے بھر دیکھا تو ورنہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ اصلی نجاست اور وہ چیز جہاں تک جس کا اثر پہنچنے والا پیشاب اصلی نجاست اور اس پاک چیز کے درمیان ایک چیز ہو تب بھی وہ نجیز ہو جائے گی، دو چیزیں ہوں تب بھی وہ نجیز ہو جائے گی، تین چیزیں ہوں تب بھی وہ نجیز ہو جائے گی، اور اگر چوتھی چیز ہو تو اس چوتھی چیز کا نجیز ہونا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے اس لیے کہا کہ آغاز پور کے بدلے میں نجیز نہیں ہے، آغاز پور میں نہیں کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ چوتھی میں بھی نجیز، بلکہ جہاں تک سلسلہ چلے تک بارہ تک سب میں نجیز ہے، مگر وہ احتیاط واجب ہے، اس لیے اس کی تبدیل میں جانا بھی تھا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجیے، پیشاب ہے پہلی چیز، پیشاب کو ہم کوئی نمبر نہیں دیں گے کیونکہ پیشاب بہت سجاوٹ ہے، پیشاب لگا ہاتھ کو، ہاتھ پہلی چیز ہے کہ نجیز ہو گیا۔ اچھا اب اس کے بعد ہاتھ لگا رومال کو، رومال بھی نجیز، کیونکہ پیشاب اور رومال کے بیچ میں ایک چیز آ گیا وہ ہے ہاتھ۔ آپ مثال میں میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو بات باتیں ہو جائے گی، پیشاب ہے اصلی چیز، وہ ہاتھ کو لگے تو ہاتھ بالکل نجیز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ پیشاب اور ہاتھ کے درمیان کوئی چیز نہیں آئی، یہ تو ڈائریکٹ ہے براہ راست۔ پھر یہ نجیز ہاتھ، یہ رومال کو لگا، رومال بھی نجیز ہو گئے، کیونکہ پیشاب اور رومال کے بیچ میں ایک چیز آئی، ہاتھ آیا، ایک چیز جب تک ہو نجاست آگے بڑھ جاتی۔ پھر وہ رومال فرض کیجیے کہ زمین میں گر گیا، وہ ساری شرائط ہے، کیڑا ہے اور پانی ہے سب کچھ، زمین بھی نجیز ہو گئی، کیونکہ پیشاب اور زمین کے بیچ میں ابھی دو چیزیں آئیں، ایک ہاتھ آیا تھا پھر ایک رومال آیا، اس زمین کے اوپر ایک آدمی چلا، مطلب ہم ہی چلے، ہاتھ تو ہمارا نجیز تھا، ہم اس زمین پہ چلے، ہمارا پیر بھی نجیز ہو گیا، اس لیے کہ پیر اور اصلی نجاست پیشاب کے بیچ میں تین چیزیں آئیں، پہلے ہاتھ آیا، پھر رومال آیا، پھر زمین آیا۔ یہاں سے علماء کی احتیاط واجب شروع ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں احتیاط واجب کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب ہمارا پیر بھی نجیز ہو گیا، کیونکہ پیر اور پیشاب کے بیچ میں تین چیزیں آئی ہیں اور تین چیزوں تک نجاست آگے بڑھتی ہے، پیشاب اور پیر، اس کے بیچ میں تین چیزیں آئیں، پہلے ہاتھ آیا، پھر رومال آیا، پھر زمین آیا، زمین سے نجاست ہمارے پیر میں منتقل ہو گئی کیونکہ تین چیزیں تھیں۔ اب یہ پیر جو نجیب ہو گیا، اس پیر کو لے کے ہم آ گئے دری پر، قالین پر، بستر پر، اب بستر نجیب نہیں ہوگا، اگر یہ گیلا پیر لیکن بستر نجیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل نجاست شروع ہوئی تھی پیشاب، پیشاب اور بستر کے بیچ میں تین نہیں چار چیزیں آ گئیں، اور جب چار چیزیں بیچ میں آ جائیں تو نجاست نہیں پہنچتی ہے چوتھی چیز، پانچویں چیز تک نجاست نہیں پہنچتی۔ دیکھیے بیچ میں ہاتھ آیا، رومال آیا، زمین آئی، پیر آیا، چار چیزیں آ گئی، اس لیے جو پانچویں چیز بستر ہے اب وہ نجیز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء کے فتوے میں احتیاط واجب بیچ میں آئی ہے، پانی اور غیر پانی کا فرق علماء نے رکھا ہے، اپنا آپ ہے کوئی نہیں، کہ پانی ہو تو نجیز ہے اور پانی نہ ہو تو احتیاط واجب اور نجیز ہے، اس ساری تفصیل میں میں نہیں گیا، کیونکہ سب کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ اب اس مسئلے کو دوبارہ سمجھ لیں، آخری مرتبہ پھر اس کی مثالیں آپ اپنے گھروں میں دیکھتے رہتے ہیں، مطلب یہ بنا کہ اصلی نجاست اپنے پاس پہلی چیز کو نجیز کرتی ہے، وہ پہلی چیز اپنے پاس دوسری چیز کو نجیز کر سکتی ہے، وہ دوسری چیز اپنے پاس تیسری چیز کو نجیز کر سکتی ہے، وہ تیسری چیز اپنے پاس چوتھی چیز کو نجیز کر سکتی ہے، بس یہاں پہ نجاست کا سلسلہ ہے۔ اب چوتھی چیز خود نجیز ہے، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے پاس کسی پانچویں کو نجیز کر سکے، چار تک نجاست پہنچے گی، پانچویں تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن صرف ایک اور اس میں شرط ہے، وہ یہ شرط یہ ہے کہ خود عین نجاست جو ہے وہ پہلی ہی منزل میں رک جائے، وہ عین نجاست آگے نہ بڑھے۔ اب میں اس مسئلے کو لے آؤں گا تو جو مسئلہ اب تک واضح ہوا شاید وہ بھی ذہن سے نکل جائے، اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں کو ایک شرط کو میں دوبارہ بتاؤں۔ اب تک کا مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ نجاست اپنے بعد چار چیزوں کو نجیز کر سکتی ہے، پانچویں چیز کو نہیں، مگر شرط کیا ہے کہ سب کی ڈائریکٹ نجیز ہو، جیسے پیشاب ہاتھ سے لگا، اب ہاتھ سے رومال نجیز ہوا مگر رومال میں خود پیشاب نہیں لگا، اگر خود پیشاب رومال پہ آگے لگ جائے تو وہ تو ڈائریکٹ نجاست ہو گئی، وہ تو مسئلہ ہی ختم۔ صاحب اس کی کچھ مثالیں ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے اس کی مثالیں بن نہیں سکتی کیونکہ ہر گھر میں الگ طریقے سے یہ مسالہ نہیں آتا. جو فرض کیجیے کہ زمین نجیب ہے، بچے نے اس پر پیشاب کر دیا زمین نجیب ہو، اب زمین تو ہے نجیب کیونکہ اس پر پیشاب گرا ہے، اس نے تو کوئی شک نہیں. اس کے بعد گھر والوں نے یا گھر میں کام کرنے والی ملازمت پوچھا لگانا چاہا اور پانی سیدھے کپڑے کو اس پر پھیرنا چاہا، اس نے اسی نجیب زمین پر گیلا کپڑا پھیر دیا، گیلا کپڑا بھی نجیب ہو گئے کیونکہ زمین پاک کرنے کے لیے پوچھا لگا دینا یا گیلا کپڑا پھیر دینا بالکل بیکار ہے. نئے کو دور کرنے کے لیے، گندگی دور کرنے کے لیے تو پوچھا کام آتا ہے، لیکن نجاست کو دور کرنے کے لیے تو پانی بہانا ضروری ہے. خیر اس نے وہی گیلا کپڑا لے کے پھیر دیا، گیلا کپڑا ہو گیا دوسری چیز، اس کے اور پیشاب کے بیچ میں ایک چیز آئی ہے تو گیلا کپڑا بھی نجیب کیونکہ دوسری چیز نجیب ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہی گیلا کپڑا اٹھا کے اس میں ڈال دیا اس ناپے میں یا بالٹی میں یا پتیلے جس کے اندر پانی رکھ کے وہ کپڑے کو پوچھا لگا دی چل رہی تھی، جو اس کے ساتھ پانی کا برتن تھا اس نے اٹھا کے یہ گیلا کپڑا دوبارہ اسی پانی کے برتن میں ڈال دیا، پانی بھی نجیب ہو گیا. جو برتن میں پانی تھا جس سے وہ پورے کمرے کو اور صحن کو پوچھا لگائی وہ پانی بھی نجیب ہو گیا. اس لیے نجیب ہوا کہ پانی اور پیشاب کے بیچ میں دو چیزیں آتی تھیں، دو چیزیں بیچ میں آئیں تو نجاست پہنچ جاتی، یعنی پہلے زمین نجیب تھی اس کے بعد وہ کپڑا نجیب ہوا جس سے پوچھا لگایا جا رہا، پھر اس نے اس کو پانی میں ڈال دیا کپڑے کو تو پانی بھی نجیب ہو گیا. یہ پانی تیسری چیز جیسے ہاتھ اور رومال کی مثال میں دے رہا ہوں. اب اس کے بعد اس نے اسی پانی سے مزید پوچھا لگایا دوسرے مقامات سے. البتہ اس مثال کے اندر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نجاست کہاں تک آگے جا رہی ہے. اگر اس مثال میں وہ عورت ایک تبدیلی کرے جو میں بعد میں بتاؤں تو یہ ہے کہ پھر نجاست کو محدود کیا جا سکتا ہے. وہ پانی نجیب ہو گیا، پانی ہے تیسرا نجیب، پہلی چیز زمین تھی، دوسری چیز کپڑا تھا اور تیسری چیز پانی. اب اس پانی سے اس نے باقی پورے کمرے اور صحن کو دوبارہ پوچھا لگایا، نتیجے میں کیا ہوا؟ پورا کمرہ صحن جہاں جہاں تک اس نے پوچھا لگایا وہ سب نجیب ہوتے چلے گئے، وہ سب کے سب نجیب ہوتے چلے گئے. اس لیے کہ پانی نجیب اور وہ کپڑا بھی نجیب کے جس سے وہ پوچھا لگا رہی ہے نجاست پڑتی چلی. یہ تو مسئلے کا وہ پہلو ہے جہاں پہ ہماری لاپرواہی سے نجاست پڑ جاتی ہے. اب دیکھیے اسی مسئلے صحیح کرنے کا ایک طریقہ، جتنے حصے سے پیشاب ہے وہ تو باہر نجیب رہے گا، وہ تو باتیں ہوں، لیکن جو پوچھا لگایا جا رہا تو باقی کمرے اور صحن کو بات رکھا جا سکتا، اس کا طریقہ سمجھیے. اسی مثال کو ذہن کرے کہ زمین نجیب تھی پیشاب سے وہ تو بات نہیں ہوئی، اس کے بعد وہ جس کپڑے سے اس کو بوجھا گیا وہ کپڑا بھی نجیب ہو گیا، اس کپڑے کو پانی میں ڈال دیا گیا پانی بھی نجیب ہو گیا. اب اگر وہ عورت اسی کپڑے کے بجائے دوسرے کپڑے سے بوجھا لگانا شروع کر، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہے وہ پورے کمرے کو یا جہاں پہ بچے نے پیشاب کیا اس کو پاک نہیں کرنا چاہتی، بڑی رحمت ہے اس کے لیے، جھنجھٹ ہے سامان ہٹاؤ اور کمرہ دھو اور بلب دھو یہ مشکل، تو آپ ایک طریقہ ہے اس کے پاس وہ یہ کہ جس پانی کو نجیب کیا گیا اگر اس نے دوسرے کپڑا ڈال دے پوچھا لگانے کے لیے، ایک اور کپڑے سے پوچھا لگانا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہ وہ جو دوسرا کپڑا ہے وہ بھی پانی میں جائے گا نجیب ہو جائے گا، اس سے زمین جہاں نجاست ہے اس سے ہٹ کر باقی جو کپڑا پاک اس میں وہ پوچھا لگائے گی وہ زمین بھی نجیب ہو جائے گی، لیکن وہ زمین کیونکہ چوتھی نجیب ہو اس لیے نجیب تو ہے مگر اس کی نجاست ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. ہم اس پر گیلے پیر سے چلے ہمارا پیر پاک رہے گا، ہم اس پر گیلے کپڑے رکھے ہمارے کپڑے پاک رہیں گے. کیوں؟ جہاں پہ پیشاب تھا اس کے علاوہ جو زمین وہ زمین چوتھی نجیب پر گئی، اور چوتھی چیز خود تو نجیب ہوگی اگر اپنے پاس بانٹنے کو نجیب نہیں کر سکتی. جیسے میں نے اپنی مثال دی اس سے پہلے والی مثال کہ اگر ہمارا پیر نجیب ہو گیا ہم اس پیر سے پلنگ پر چل جائیں تو پیر نجیب پلنگ پاک رہے گا. یہی مثال یہاں ہو کہ وہ پانی جس سے پوچھا لگایا جا رہا ہے وہ پاک رہے وہ نجیب، اس نجیب پانی کو ہم نے کافی زمین پہ لگایا ساری زمین نجیب، مگر وہ جو کافی زمین نجیب اب اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی اور کو آگے نجیس کرے. ٹھیک ہے وہ نجیس رہے مگر ہمارے لیے اس کا نجیس ہونا کوئی نقصان کا سبب نہیں بنے گا. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گیلے پیر رکھنا گیلے کپڑے رکھنا گیلے برتن رکھنا سب کا سب بالکل صحیح اور جائز رہے. حتیٰ یہ کہ فرض کیجیے کہ وہ گیلا ہے اس پر کوئی پھل گر گیا اس کو ہم اٹھا کے کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ پھل پانچویں مرحلے میں آ گیا جو خود کبھی نجیس نہیں ہوتا. اب اس مسئلے کو میں نے صرف بطور مثال آپ کے سامنے بیان کیا ورنہ گھروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. ایک آدمی نجیس ہے وہ نہایا اور اس کی چیزیں حکام کی زمین پہ گئی اور حکام کی زمین سے ہم نہائے تو وہ پانی نجیس ہوا اور چیز ہمارے جسم پر آ گئی. یہ ساری مثالیں اگر آپ دیکھیں تو اکثر جگہ آپ دیکھیں کہ چوتھے یا پانچویں مقام پہ نجاست آ جاتی ہے اور ہمیں زیادہ زحمت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. ہم بالکل پاک رہتے ہیں. نجیس برتن کو اگر دوسرے پانی برتنوں کے ساتھ دھویا جائے, نجیس کپڑے کو اگر دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھویا جائے, کسی آدمی کی نجاست سے اگر سہیں گے ہم نام نجیس ہو جائے, ان سب میں اگر آپ غور کریں اور اس حکوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں کہ اصلی نجاست اپنے پاس چار چیزوں کو نجیس کر سکتی ہے, پانچویں چیز کو نجیس نہیں کر سکتی, تو بہت سے مقامات پر آپ کو یہ محسوس ہوگا تو اس مسئلے کی وجہ سے بے انتہا آسانی پیدا ہو گئی. اب میں مثالیں دینا شروع کروں تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی, اس لیے میں مسئلے کو سمیٹتے ہوئے بولا سکتا صرف اتنا عرض کر آج کا مسئلہ یہ بنا کہ جس طرح نجاست براہ راست اگر کسی پاک چیز کو لگے تو اسے نجیس کر دیتی, اسی طرح سے نجاست اگر براہ راست کو کسی ایک چیز کو لگے لیکن پھر وہ چیز کسی اور چیز کو لگے اس طرح سے چار چیزوں تک نجاست کا سفر جاری رہتا ہے مگر پانچویں چیز پر آتا پہلی نجاست کی طاقت اتنی کمزور ہو جاتی کہ وہ چار کے بعد پانچویں کو نجیس نہیں کر سکتی. یہ ہو گیا اس پورے مسئلے کا خلاصہ. اچھا پھر اس میں اس ایک بات کو میں دوبارہ دوہرا دوں کہ شرط یہ کہ پہلی نجاست جو اصلی نجاست وہ صرف پہلی چیز کو لگی, اس کے بعد جو نجاست کا سلسلہ پڑا وہ سب بھی ڈائریکٹ پڑا. لیکن اگر وہ پہلی چیز مطلب خون, وہ خون ہاتھ کو بھی لگا وہی خون رومال کو بھی لگا اور رومال بھی پہلی چیز مانی جائے گی دوسری چیز نہیں مانی جائے گی, وہ کہ نجاست تو اس پر بھی آئے. یہ سارا آج کا مسئلہ تھا جب نجاست پہلی چیز تک رہے اور پہلی چیز نجیس ہونے کے بعد اپنی نجاست کو آگے منتقل نہ کرے اپنی اثر کو آگے منتقل کرے تب یہ مسئلہ چلتا. اب کتنا واضح ہوا یہ مسئلہ یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اہم مسئلہ ہے. مزید اگر آپ اس پر غور کرنا چاہیں تو آپ ہمارے کوئی بھی توسیع میں جا کے بات چیت کیسے نجیس ہوگی اس کی ہیڈنگ میں پہلا ہی مسئلہ پڑھ لیں اور اس کی مثالوں پر اپنے ذہن کو دوڑائیے, یہ مسئلہ آپ کے لیے بے انتہا واضح ہو جائے گا. اچھا اب یہ مسئلہ جس منزل پر پہنچا یہاں پہ اس سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ بیان کر دینا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے, اسی سے منسلک ہے, اسی سے مربوط ہے. اور وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ عین نجاست اپنے بعد انڈائریکٹ یا دل واسطہ طریقے سے نجاست چار منازل تک پہنچا. مگر جب ان میں سے آپ کسی چیز کو پاک کریں اب اصل ہمارا ہاتھ نجیس رومال نجیس پھر زمین نجیس پھر پیر نجیس جسم نجیس اب ہم کو انہیں پاک کرنا ہاتھ کو بھی پاک اگر ہاتھ کو پاک کرنا چاہیں تو اس پہ بھی پانی ڈالنا پڑے گا, رومال کو پاک کرنا چاہیں تو اس پہ بھی پانی ڈالنا پڑے گا. یہ جتنی چیزیں چار تک نجیس ہوئی ہیں پانچویں تو پاک, ان سب کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالنا پڑے گا. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور سنیے کہ آسانی والا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ جو سب سے پہلی چیز نجیس ہوئی اس پر تو نجاست کے اپنے احکام نافذ ہوں گے. کون سے احکام؟ جو میں نے ربیع الاول سے شعبان تک بتائے تھے کہ اگر پیشاب سے کوئی چیز نجیس ہو تو دو مرتبہ پاک کرنا پڑتا, اگر برتن نجیس ہو جائے تو آگے قلیل سے تین مرتبہ پاک کرنا ہوتا, اگر خود کا جان کے کسی برتن کو تو مٹی سے مانجنا پڑتا. وہ جو ہر چیز کا الگ الگ طریقہ ہے پاک کرنے, تو جو پہلی چیز نجیس ہوئی ہے اس پر تو اس کے مخصوص طریقے کو دیکھا جائے گا. تو مطلب پیشاب سے پہلی چیز اگر برتن نجیس ہوئی ہے تو اس میں برتنوں کا مسئلہ چلے, اگر پہلی چیز جو ہاتھ نجیس ہوا کتے کے چانے سے برتن نجیس ہوا ہے تو اس پر اس کا مسئلہ آئے گا, ہاتھ اگر پیشاب سے نجیس ہوا تو اس کا مسئلہ آئے گا. وہ جو تفصیل ہے کہ جو ہر چیز نجس ہوتی ہے تو اس کے پاس رہنے کا الگ طریقہ، مگر پہلی چیز کے پاس اتنی دوسری نجس چیزیں ان پہ ایک ہی مسئلہ چلے کہ انہیں پانی سے صرف ایک مرتبہ پاک کرنا، اور پانی بھی چاہے قلیل ہو چاہے کرنے ہو. وہ خلاصہ یہ بنا کہ نجاست جب اپنے سلسلے کو آگے تک بڑھاتی تو جو سب سے پہلی چیز ہے اس کا مسئلہ تو الگ ہے، اس کو کس طرح پاک کیا جائے اس کے لیے پوری تفصیل دیکھنا پڑے گی کہ کیا طریقہ پاک کرنے. مگر پہلی چیز کے بعد جو دوسری چیزیں نجیس ہوں ان کو پاک کرنے میں صرف ایک طریقہ کہ پانی سے ایک مرتبہ پاک کر دیں، چاہے پیشاب کی نجاست ہو، چاہے غصے کے چاہنے کی نجاست ہو، چاہے برتن کی نجاست ہو. یعنی پہلی چیز کے بعد جو دوسری چیز وہ اگر براہ راست نجیس ہوتی پیشاب سے دو مرتبہ پاک کرنا پڑتا، یہ رومال کپڑا اگر پیشاب سے نجیس ہو جائے تو دو مرتبہ پاک کرنا پڑتا، رومال سے براہ راست پیشاب کرنا ہوگا تو دو مرتبہ پاک کرنا ہوگا. لیکن اگر پیشاب نے ہاتھ کو نجیس کیا اور ہاتھ نے رومال کو نجیس کیا تو اب اس رومال کا پیشاب والے مسئلے نہیں چلے بلکہ یہ صرف ایک مرتبہ میں پاک ہو جائے. تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ نجاست اپنے اثر کو اپنے بعد چار چیزوں تک پہنچاتی ہے. اگر پہلی چیز کو چھوڑ کر باقی جو تین چیزیں ان کا نجاست سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں، اس لیے ان کو پاک کرنے کے لیے دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ کون سی نجاست، بلکہ آسان سا طریقہ کہ ایک مرتبہ پانی ڈال کے پاک کر لیں وہ پاک ہو جائے. اب یہ دو اصول آپ کے سامنے آ گئے. پہلا اصول یہ کہ اصلی نجاست کسی پاک چیز کو کیسے نجس کرتی ہے، یہ پچھلے جمعے کی بات، اور آج کے جمعے کی گفتگو کہ اصلی نجاست نہیں بلکہ متنجس اپنے بعد دوسری چیزوں کو کہاں تک نجس کرتا. اصول آ گئے تھا، ان اصولوں کی کچھ مثالیں ہیں، کچھ اس میں شخصیات کے مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کیے جائیں گے. جو کہ 99% یہی ہے کہ جمعے جو ایام اضا کے پہلے اجزے میں آئیں گے اس میں بھی یہ سلسلہ درد جاری رہے گا. ایسے بہار اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو کاراگر کی مجالس پہ اعلان کر دیا جائے گا، اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو یہی کہ آئندہ جمعے کو بھی یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ 21 یا 28 محرم تک. تو یقینی ہے یہ مسئلہ آئندہ جمعے کو مکمل ہونے والا بات چیت کرنے لگی ہوگی. اس کے بعد پھر ایک آخری گفتگو رہ جائے گی، وہ بھی اہم ہے، انشاءاللہ محرم ہی میں اس کو شروع کر دیا جائے گا. بتائے کب آپ ختم ہوا اس مطلب ضرور دے جائے محمد والے. گناہ کبیرہ میں اتنے گناہ کبیرہ کا ذکر ہو رہا تھا، فقر الہی سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا. بعض ایسے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں اپنے کچھ اور معنی رکھتے ہیں اور اردو میں آنے کے بعد اس کے کچھ اور معنی ہو گئے. انہیں میں ایک لفظ مکر ہے. مکر اردو میں بنے یا دھوکے یا مکاری کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں مکر کا مفہوم کچھ اور، اور اسی لیے بار بار قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا بھی مکر کرتا، خیر الماکرین، مکر کرنے والوں میں خدا سب سے بہتر. بہرحال مکر کا صحیح ترجمہ تو بہت مشکل ہے، لیکن میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے عربی، تدبیر، طریقہ یا پلاننگ، یعنی اللہ کے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، اللہ کی تدبیروں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، اللہ جس پلاننگ کے تحت جس دنیا کو چلا رہا اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا. یہ خود گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ عرض کیا جا چکا تھا کہ جب آپ دوسرے گناہ کبیرہ کو سنیں جس میں ہے رحمت خدا سے مایوس ہوں تو ایسا لگے کہ جیسے انسان کے دل کا خوف آنا ہی نہیں چاہیے، اور جب آج کی تفصیل آپ سنیں گے تو ایسا لگے کہ رحمت خدا تو کائنات میں پائی ہی نہیں جاتی، مگر یہ دونوں تقریریں مل کے ایک پل بنتی جس کے بعد آج کی تقریر کا سلسلہ پرانی تقریر سے ملا ہوا. لیکن کیونکہ موضوع ہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے، اپنے آپ کو خدا کے طریقوں سے محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے سارا تذکرہ انہیں روایات کا ہوگا جس کے اندر بار بار مومن کو ڈرایا گیا، بار بار مومن اس چیز سے آگاہ کیا گیا کہ دیکھو کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھنا، سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھنا، اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ کے نہ بیٹھنا. رحمت خدا بے شک عذاب خدا سے زیادہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رحمت خدا کو ناجائز طور پہ اس طرح سہارا لے کے بیٹھ جاؤ کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ عذاب خدا تو کافروں پہ آئے گا, منافقوں پہ آئے گا, مشرکوں پہ آئے گا, ہم تو مومن, ہم تو صاحب ایمان, ہمارا عذاب خدا سے کیا تعلق. حتیٰ یہ کہ یہاں تک بتایا گیا کہ وہ جو باعمل مومن, وہ جو ہر حکم خدا کی پابندی کرنے والا ہے, وہ جو شریعت کا مکمل تابع, اسے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے ساری عبادتیں انجام دے دی, میں نے سارے واجبات کی پابندی کر, میں نے اپنے آپ کو ہر حرام سے بچا لیا, اس لیے اب میرے اوپر عذاب کیوں آ, نہیں اسے بھی کرنا, اسے بھی گھبرانا. خدا کی جو امید ہے اور عذاب خدا سے جو ڈر, وہ دونوں بالکل برابر نکلے, ترازو کے دونوں پلے برابر, امید کی یہی پہچان بیان کی گئی تھی. قرآن کریم بار بار ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھنے والے, اب آمن مکرجا ولا یحزن مکرجا الا القوم الخاسرون, کہ کیا تم لوگ اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ رہے, ہرگز نہیں. یہ یاد رکھو کہ عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ وہی سمجھتا جو نقصان اٹھانے والے گروہ میں شامل, اور یہ بات آپ کے ذہن میں کہ قرآن ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں یا کافر کہا ہے یا فاجر کہا یا جہنمی کہا, قرآن کی مسلسل آیتیں جس میں یہ بتایا گیا کہ نقصان اٹھانے والا گروہ جہنمی, قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا کہ جس نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لیا وہ کافروں میں سے, وہ گھاٹا پانے والوں میں سے, وہ نقصان اٹھانے والوں میں, اور آگے چل کر کہا کہ نقصان اٹھانے والوں کے لیے جہنم, تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ تو اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ, قرآن کی نگاہ میں وہ جہنمی, اور بار بار قرآن نے اس چیز سے ڈرایا, اور ایک چیز کا بھی تذکرہ کیا قرآن کہ دیکھو جب تم اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھتے ہو تو اس کا مطلب کیا, میں نے عرض کیا کہ بعض ایسی چیزیں کہ اگر انسان ان سے لاپرواہ ہو جائے تو گویا وہ عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا, یہ جو ڈرایا گیا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ عذاب خدا کا نگانا کر دوں, یہ سب سبزیوں کے لیے بچ گیا, تو اس میں پانچ چیزیں آتی, اگر پانچ چیزیں کسی کے ذہن میں ہیں تو گویا وہ اس گناہ کبیرہ سے بچ رہا, اور جو اس پانچ میں سے کسی سے غافل ہو گیا تو گویا اس نے یہ گناہ کبیرہ کر دیا. وہ پانچ چیزیں کیا, قرآن خود ان کی تفصیل بتا رہا لیکن میں تفصیل میں گئے بغیر صرف نجارت کا تذکرہ کروں گا. پہلی چیز جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا, روایات میں بھی آیا, اسے کہا گیا ہے املا. املا املا یعنی اللہ کی دی ہوئی مہلت. معصوم کی حدیث مدینہ البحار میں ہمارے آٹھ میں امام امام علی سے وہ رضا علیہ السلام کا فرمان, یاد رکھو خدا کے عذاب املا سے زیادہ شدید کوئی چیز نہیں, عذاب اللہ املا, عذاب خدا میں املا سے زیادہ بڑا عذاب کوئی نہیں. املا یعنی خدا کی دی ہوئی مہلت, خدا کی دی ہوئی مدت, یہ سمجھنا کہ جیسے ہم بچے ہوئے ایسی اس کی تفصیل قرآن میں بھی آئی اور حدیث میں بھی آئی کہ املا کا مقصد یہ کہ ایک آدمی گناہ کر رہا لیکن اس پر عذاب نہیں آتا, اس کے گناہ اور بڑھتے جا رہے, جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جا رہا دیکھ رہا کہ عذاب خدا مجھ سے نہیں آ رہا, تو ایک مرتبہ قافل ہو جائے, وہ سمجھ لے کہ ساری زندگی میں اس طرح گزاروں گا تو کوئی میرا پوچھنے والا نہیں, یعنی عذاب کے بعد کوئی ٹھوکر نہ رکھنا, عذاب کے بعد کوئی گناہ کے بعد کوئی ٹھوکر نہ رکھنا, گناہ کے بعد کوئی عذاب نہ آنا, گناہ کے بعد کوئی نقصان نہ ہونا, گناہ کیا اور خدا کی بارگاہ سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوا, حکم خدا کو ہم نے توڑا, خدا کی جانب سے کوئی سختی نہیں ہوئی, بس اس مہلت کی وجہ سے, اس عذاب نہ آنے کی وجہ سے انسان لاپرواہ ہو جائے اور ایک کے بعد دوسرا گناہ کرے, یہ بھی عذاب نہ آنا بھی پروردگار عالم کا ایک مکر, اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ عذاب نہ آنے کا مطلب یہ کہ خدا مجھ سے راضی یا خدا مجھ سے ناخوش نہیں یا میرے گناہ کی کوئی سزا نہیں, گویا اس نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھا اور گناہ کا ارتکاب کیا. خدا نے پہلے سے قرآن میں بتایا اور وہ اصول یہ بتایا کہ یاد رکھو اگر خدا گناہ گاروں کے انسانوں کے ہر گناہ پر ان کو عذاب دے، ہر گناہ پر عذاب دے، ان جو عذاب نہ اگر اللہ لوگوں ان کے ہر گناہ پہ عذاب دینا شروع کرے تو قرآن کو کہہ رہا ماں علیہ میں جاپا، اس دنیا میں اس زمین پہ ایک بھی انسان باقی نہ رہے گا، اس لیے کہ سوائے معصوموں کے اور کون ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے؟ اگر خدا کا طریقہ یہ ہو جائے کہ ادھر تم نے گناہ کیا ادھر عذاب آ گیا، ادھر تم نے گناہ کیا ادھر سزا مل گئی، ادھر تم نے گناہ کیا ادھر خدا نے تمہیں پکڑ لیا، تو خود خدا کہہ رہا مجھے معلوم ماں علیہ نے انصاف کا اس دنیا میں کون زندہ رہے گا، ساری دنیا خالی ہو جائے گی، ایک جینا ایک سانس لینے والا باقی نہ بچے گا، اس لیے پروردگار ابلا سے کام لیتا، مہلت دیا کرتا، گناہ کیا اب ہم نے تم کو مہلت دی، توبہ کر گناہ میں نادم ہو جاؤ پشیمان ہو جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اب یہ مہلت دینا اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا مجھ سے راضی، جیسے اکثر گناہ گاروں کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ کرتے ہیں ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں دوسروں کے حق کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ان پر کوئی عذاب آیا نہ ان کا کوئی امتحان دیا گیا نہ خدا نے انہیں کسی آزمائش میں ڈالا، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عمل صحیح، اور وہ بھی اپنی جگہ یہ سمجھتا نہیں، قرآن اسی کو کہہ رہا عمری لہو اس کا کہتی مزید، میں نے گناہ گاروں کو مہلت دے دی اور تمہیں پتا نہیں کہ میری پلاننگ میرا طریقہ کتنا بہترین طریقہ، قرآن خود بھی کہہ رہا کہ گناہ گاروں کو میں نے مہلت دی کہ میری یہ پلاننگ یہ میرا طریقہ یہ میرا مقصد اتنا کہتی مزید، تمہیں کیا پتا کہ میرا طریقہ کتنا بہترین ہوتا، ابھی مہلت دے رہا ہوں اس لیے کہ بعد میں اس کو سزا ملنے والی بنا یا سبن نظر جینا سفر خبردار گناہ کرنے والے کا خیال نہ کرے، یہ خیال نہ کرے کہ ان نوا جملی ان نوا جملی فائنل لو کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے تو یہ اس لیے کہ وہ بہتر لوگ ہرگز نہیں، آپ بھی یہ خیال نہ کرے آپ خودوں کو رشتہ کر رہے لیکن ہم پہ عذاب نہیں آتا، تو یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ ہمارا یہ عمل خدا کی نزدیک پسندیدہ، وکیل نما جملے ہم نے یہ افزاد السما ہم نے یہ مہلت اس لیے دی کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں نام اعمال کو خالی کرتے جائیں گناہوں سے، پھر ایک دم ہم ان کو پکڑیں گے اور اس وقت ہماری سفر سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، تو پہلی چیز یہ بتائیے کہ وہ آدمی جو خدا کی چیز ہی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا، یعنی ایک گناہ کے بعد جب عذاب نہیں آتا تو دوسرا گناہ کرتا، پھر عذاب نہیں آتا تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہے وہ کہ جس نے خدا کے طریقے کو سمجھا ہی نہیں ہے، خدا کی ٹریننگ ہے اسے بعد میں پکڑ لے گی، اور یہ مہلت بھی یہ سمجھ رہا کہ چاہے خدا کی یہاں میں ناپسندیدہ نہیں، تو یہ مومن کے لیے بھی یہی اصول کہ اگر اس نے گناہ کیا اور عذاب نہیں آیا، اب اگر جو عذاب نہیں آیا اس عرصے میں اس نے توبہ کر لی تو گویا وہ خدا سے ڈرنے والا، اور عذاب نہ آنے کی وجہ سے مومن غافل ہو گیا، توبہ نہیں کی گویا اس نے اپنے آپ کو مکر خدا سے محفوظ سمجھا، گناہ کبیرہ کا مجرم بنا، تفصیل تو بہت زیادہ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو آج سمیٹ دی جائے، دوسری چیز جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ایک یہ موضوع ذہن میں رکھ کہ خدا کے عذاب اور خدا کے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا گناہ کبیرہ، کون ہے جو خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا، نمبر ایک وہ جو کسی مہلت میں توبہ نہیں کرتا اس نے کوئی اپنے آپ کو خدا سے محفوظ سمجھ لیا، اور ایک گناہ تو پہلے کیا جس پر اسے توبہ کرنا، دوسرا گناہ کبیرہ یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو خدا سے محفوظ کیسے سمجھا، دوسری چیز وصنف قدر جو ہم من حیث لا یعلمون، جو قرآن دوسری چیز بتا رہا یہ گناہ گار یہ ظاہر یہ کافر یہ فاسق گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، قریب ان کا استدراج ہونے والا اور ایسے طریقے سے بھی انہیں پتا بھی نہیں چلے گا، تو گناہ کبیرہ دوسری چیز آتی ہے استدراج، پہلی چیز ہے مہلت دوسری چیز ہے استدراج، استدراج کسے کہتے ہیں والا کی ایک حدیث بھی ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ اگر کبھی خدا نے تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دی اور تم نے استدراج نہ کیا تو تم قیامت کے دن محفوظ ہو گئے، اور اگر خدا نے نعمتوں پر نعمتیں اور تم نے استدراج کر لیا تو گویا تم سب سے بڑے مجرم بن گئے، استدراج یہ مہلت کی کا ایک دوسرا اسٹیپ ہے، ایک تو ہے گناہ کرنا اس کے بعد خدا کی طرف سے عذاب نہ آئے، اور ایک ہے استدراج وہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرے، عذاب قبول کی بات الٹا اسے کوئی نعمت مل جائے, عذاب تو دور کی بات, گناہ کر کے اسے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ آدمی گناہگار نہیں تھا تو پریشانیوں میں تھا, اس نے گناہ کیا عذاب نہیں آیا بلکہ نعمتیں آنے لگی, دولت بڑھ گئی, عزت بڑھ گئی, معاشرے میں حیثیت بڑھ گئی, سکون اس کا بڑھ گیا, زیادہ خوندار ہو گیا, استدرا یعنی مربت بیمار حالت مومن یا کسی بھی انسان کے گناہ پر اسے نعمت دیتا, اسے نعمتوں پر نعمتیں دیتا, یہ ہے استدراج. جسے قرآن نے کہا کہ ہم ان کو استدراج پہ ڈال رہے ہیں اس طریقے سے کہ انہیں پتا بھی نہیں. استدراج کے معنی ہے کسی کو فقیر کے جہنم کے قریب کرنا. ہر نعمت کے ملنے کے بعد وہ شخص اگر یہ سمجھے کہ میں نے اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی کی میراث کے زمین سے قبضہ کر دیا اور خدا نے پھر فوراً مجھے ایک اور نعمت دے دی, تو یہ گویا خدا نے اس پر رحمت نازل نہیں کی بلکہ اسے تصدیق کر جہنم سے درجہ اور قریب کر لیا. ایک آدمی یہ دیکھتا کہ جب تک کہ میں دیانت داری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا یا ملازمت کر رہا تھا, پاکوں میں زندگی گزر رہی تھی, سہمتوں کے اندر زندگی گزر رہی, ہر آدمی میرا مذاق اڑا رہا تھا, لیکن جب میں نے جھوٹ بولنا شروع کیا, جب میں نے دھوکہ دینا شروع کیا, جب میں نے فریب سے کام لینا شروع کیا تو پکڑ کے بے عزتی کے عذاب کے معاشرے کے نظام ذلت کے میرا مقام تو بلند ہو گئے, پیسہ بھی آنے لگا, عزت بھی آنے لگی, دوست بھی زیادہ بن گئے, اور وہ سمجھتا کہ شاید میرا یہ عمل قبول ہوا اگر خدا کے بارے میں نہ صحیح تو معاشرے کے بارے میں, کہ اس معاشرے میں رہنے کا یہی طریقہ. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو استدراج میں ڈالا یعنی اور اسے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کے قریب کر رہے, تو اب جس کو روایت میں کہا گیا کہ مولا کی روایت کہ اگر تم پر نعمت آئی اور تم نے استدراج کیا تو تم بدترین گناہ گار, اور اگر نعمت آئی اور تم نے استدراج نہ کیا تو گویا تم عذاب خدا سے محفوظ ہو گئے. یعنی اب دیکھیے جو پہلو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں, بات واضح بالکل سامنے کی ہوتی ذہن اس طرف نہیں جاتا. تو دعا کے بارے میں نے کتنی دفعہ کیا وہی استدراج, یعنی یہ کہ جب تمہیں نعمت ملی تو نعمت ملنے کے بعد ایک تو وہ دفعہ میں نے بتایا کہ گناہ کرنا کرتا رہتا ہے کہیں میرا گناہ ظاہر نہ ہو جائے, اگر جب اسے نعمت ملی کچھ ہو گئی اور بے باک ہو گیا, آج چھوٹا گناہ کیا لیکن دیکھا کہ اس سے فائدہ ہوا تو اس سے بڑا گناہ کرے گا, دیکھا اس میں فائدہ ہوا اور تو اس سے بڑا گناہ کرے گا. ایک معمولی شخص گناہ کرتے کرتے بس صحیح مندر میں پہنچتا ہے, طریقہ تو یہی ہوتا کہ آج 10 روپے چرائے اور گناہ چھپ گیا تو کل 100 چرائے گا, بس وہ 1000 چرائے گا, اس کے بعد والے دن لاکھ چرائے گا. تو ایک تو یہ گناہ گار ہے, یہ تو ایسا گناہ گار ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہے, لیکن نہیں میں دوسرے کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس کے بارے ہمیں اور آپ کو ہر ہمیں ہوشیار رہنا ہوگی کہ ہم نے کوئی گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد خدا نے کوئی نعمت نہ دی, یہ تو بالکل بات ہے, لیکن جو ہمارے لیے بات کر جو ہمارے لیے گناہ سے بچنے میں ہر وقت خبردار رہنا ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں فوراً کوئی نعمت ملے, دیکھیے کہ پہلے اس گناہ ہے کبھی رات ہمیں کوئی نعمت ملے, تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خوشی سے بے حال ہو جائیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نمائیں وہاں تک پہنچے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ایمان اور عبادتوں کی وجہ سے خدا نے ہماری مدد کی, یہ بھی ضروری, یہ نہ ہو تو دوسرا گناہ ہے کبیرہ ہو گیا رحمت سے مایوسی. اگر صاف صاف دل میں ڈر بھی پیدا ہو جائے خدا نے یہ نعمت دی, ایسا تو نہیں کہ استدراج میں ڈال دیا میں نے کل کوئی گناہ کیا, میں نے 6 مہینے پہلے کوئی گناہ کیا اور خدا نے اس گناہ کی وجہ سے مجھے نعمت دی, یعنی ہر نعمت کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کر تاکہ رحمت خدا اس سے مایوسی نہ ہو, اور ہر نعمت کے ملنے پر فوراً توبہ کر کے اپنا کوئی گناہ ڈھونڈو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس استدراج کی وجہ سے نعمت مل رہی ہے اور ہم تیسرے گناہ کبیرہ کے بدلے مل جائے. یعنی نعمت ملے تو شکر کرو کہ تو آپ نے آج تک سنا, مگر اس کا دوسرا پہلو کہ نعمت ملے تو فوراً توبہ کرو, ایسا تو نہیں کہ سرور دگارا تم نے مجھے جہنم سے قریب کرنے کے لیے گناہ کے بعد یہ نعمت دی. آپ دیکھیں کہ عام طور پر نمازی روزے دار پرہیزگار عبادت گزار مستقری ان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے یہ پہلو ان کے ذہنوں میں بہت کم آتا, نہ آنے کے برابر یہ پہلو آتا, یہی تو وہ تیسرا گناہ ہے کبیرہ جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بے دین لوگ ہی عذاب سے محفوظ نہیں سمجھتے, سیدھا بھی اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ سمجھ لے. اور اس کی مثال یہ ہو گئی کہ نعمت ملتی ہے تو توبہ کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا, جب یہ فوراً توبہ کرنا چاہیے اور گناہ یاد کر کے کہ کون سا میرا گناہ ایسا ہے جس کے بدلے میں اس نعمت کا حقدار بنا ہوں گا. تو اگر نعمت کے ملنے پر, فضل کے حاصل ہونے پر, خدا کی جانب سے کوئی انعام ملنے پر مومن لاپرواہ ہو گئے, خوش ہو گئے کہ آج یہ تو مجھے ملنا یا خدا نے رحمت ظاہر کی, تو گویا اس نے تیسرا گناہ کر لیا, اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لیا. اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت کے ملنے پر بھی توبہ کرو, اور کس نیت سے, کہ شاید کہ نہ کہ گناہ سبب بنا ہوگی یہ نعمت مجھے ملی. آپ خود اس استجاز کی بے انتہا تفصیل روایتوں میں آئی, معصوم نے اس کی تفصیل بہت زیادہ بیان کی, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں, میں تیسری چیز بیان کرتا ہوں. تیسری چیز, ہاں یہ چیز واضح ہے اور مختلف موضوعات کے تحت اس سے پہلے بھی آنی تھی, اس لیے اسے کہ صرف ایک پرانی حدیث کی مدد آپ کے سامنے واضح کر کے میں چوتھی چیز پہ آتا ہوں, عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا. اس میں وہ بھی شامل جو گناہ کے بعد جو مہلت ملتی ہے تو اس میں معافی ہو جاتی ہے, اس میں وہ بھی شامل جو استدراج کرتے یعنی جب کوئی نعمت ملتی تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا, یہ نہیں خیال کرتے کہ کسی گناہ کے نتیجے میں نہ ملی. اور اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے, وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو الحمد مل مکے اللہ کا گناہ کر رہے ہیں, یعنی انسان کوئی گناہ کرے یہ سوچ کر یہ سمجھ کہ اس گناہ میں کیا حرج ہے, یہ تو بہت معمولی گناہ, یہ تو بہت چھوٹا گناہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لیا. معصوم کی ایک حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی کہ معصوم نے یہ کہا کہ اگر تم خدا کے وعدے کو سچا سمجھتے ہو, اور بڑا عجیب خطاب ہے ایمان کا, حقیقت بھی یہی کہ قرآن کی اتنی آیتیں سننے کے بعد, احادیث میں مسلسل یہ پڑھنے کے بعد کہ مختلف گناہوں پر خدا نے عذاب کا ذکر کیا, پھر بھی انسان کا گناہ کرے, تو دو ہی باتیں ہو سکتی, یا تو وہ اس گناہ کا سامنا کرنے کو بالکل تیار, اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا جتنا بھی خدا مجھے عذاب دے گا اتنا میں برداشت کر لوں گا, کیا مشکل چیز ہے. جو معصوم نے خود ایک مقام پر کہا کہ اگر تم کوئی گناہ کرو تو پہلے اپنے جسم کو آگ میں ڈال کر کے دیکھ کہ جتنا تم آگ کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہو اسی کے مطابق گناہ کرو, ایک کہ کتنے ڈگری تک کی آپ تم برداشت کر سکتے ہو, پھر اتنی ڈگری تک کا جو گناہ ہے وہ کر لو, اور اس کے علاوہ دوسرا ہی کیا تو یہ کہ اپنے آپ کو عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ عذاب خدا دے گا کتنا دے کرنے کے برداشت کون سی مشکل چیز, اور کیا یہ کہ خدا کے وعدے کو غلط سمجھ رہے کہ وعدہ کیا ہے خدا مطلب اسے کیوں ہی پھیلانے کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کہاں خدا عذاب دیتا. اس لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خدا کو سچا سمجھتے ہو, وعدہ خدا کو سچا سمجھتے ہو, تو یاد رکھو کچھ گناہ ایسے کہ جن کے اعلان کے بعد ہر گناہ کا خدا نے اعلان کیا, یہ تو ہمارے مذہب کی بنیاد میں شامل ہے کہ بغیر بیان کے تکلیف دینا غلط, بغیر بیان کے عذاب دینا غلط, پہلے خدا بتائے کہ یہ چیز حرام ہے پھر ہم کریں تو عذاب دیں, بتائے نہیں اعلان نہ کرے خود ہی اپنی جگہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ خدا کی حرام, پھر کوئی مومن کرے اور خدا عذاب دے تو وہ خدا نہیں. تو اب امام کہہ رہے کہ خدا نے گناہوں کا اعلان کیا, لیکن بعض گناہوں کے اعلان کے بعد کہا وہ عزت وہ جلال, میری عزت کے قسم میرے جلال کے قسم, اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کے کرنے والے کی تفصیل میں کبھی نہیں کروں گا. امام نے کہا کہ خدا نے یہ اعلان کیا, مگر یہ نہیں بتایا کہ کون سے گناہوں کے بعد یہ اعلان ہوا, تو بس سیکھے کہ 500 گناہوں کا اعلان, ان 500 میں 5 گناہ ایسے جن کے بعد خدا نے اعلان کیا کہ اس کے کرنے والے کو تو کبھی نہیں پکڑنا, جیسے شرک کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. امام کہہ رہے آپ تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرو تو میں کیا بتاؤں, ہو سکتا ہے یہی وہ گناہ جس کے اعلان کے بعد خدا اپنی عزت اور جلال کے قسم کھا کے کہا تھا کہ اس کے مرتکب کو میں معاف نہیں کروں گا. بس امام کہہ رہے کہ یاد رکھو سب سے زیادہ خدا سے معافی وہ شخص ہے جو کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرے, چھوٹا سمجھ کے کرے, حقیر سمجھ کے کرے, تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں عام چیز ہے اور خصوصیت کے ساتھ دیندار لوگوں میں یہ چیز زیادہ عام, عبادت گزار لوگوں میں یہ چیز زیادہ عام, نماز اور روزہ کرنے والوں میں یہ چیز زیادہ عام. آپ یہ دیکھیں میں اپنے سامنے کے بچے کا بیان کرتے گفتگو میں وہی پہلو پیش کر رہا ہوں جو ہمارے اس ماحول کے مطابق ان میں یہ خیال زیادہ عام کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اعمال کر لیے, حج کر لیا, دو سفر زیارت کر لی, دعائیں پڑھ لی, حج تعقیب کر لی, حج تصدیق پڑھ لی, اب اگر کچھ گناہ ہم سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یہی سب سے بڑا گناہ گار, یہی وہ جس نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھا, کیا پتا یہی گناہ تمہارے ساتھ عذاب لے کے آتا. یہ تیسری چیز عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والا میں تیسرا کون ہے جو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرے, معمولی سمجھ کے کرے, کم اہم سمجھ کے کرے, اس کے عذاب کو حقیر سمجھ کے کرے. یہ وہ ہے جس نے خدا کے عذاب کو سمجھا ہی نہیں, جس نے خدا کے مکر کو سمجھا ہی نہیں, جس نے خدا کی پلاننگ کو سمجھا ہی نہیں. اور چوتھا جب جو عذاب خدا سے محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, دعا کرنے والا. یہ پچھلی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ دعا کرنے والا اگر دعا قبول ہونے کے بعد, جو میں نے بیان کیا کہ دعا قبول ہونے کے بعد خود ہو جائے, لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو صبح کرے خدا ان کی دعا قبول کرے تو وہ غمگین ہو جائے. 99% ایسے لوگ کہ جب ان کی دعا قبول ہوگی وہ خود ہو جائے, اور خود ہو کے یہ سمجھیں کہ یہ ہماری دعا بارگاہ الٰہی میں پہنچ گئی. لیکن میں نے پچھلی دفعہ کیا صحیح دعا قبول ہو جائے اس پر بھی غمگین ہو جانا, چاہے اس لیے ہماری دعا قبول ہوئی کہ خدا کو ہماری آواز پسند نہیں, خدا ہماری آواز اتنی نفرت کرتا کہ روایت میں آیا کہ جیسے ہی ہم نے دعا مانگی اس نے فوراً ہماری حاجت پوری کر کے ہمارے منہ سے پھینک دی تاکہ ہم دوبارہ یہ دعا نہ کریں, تاکہ دوبارہ ہماری آواز وہاں تک نہ جائے. آپ نے دیکھا ہو جیسے آپ کو معلوم کسی سے نفرت, آپ کسی کے وجود کو پسند نہیں کرتے آپ کی دکان, اس نے آ کے سوال دوسرا ہوتا تو آپ بحث کرتے, آپ نے فوراً دو چار آنے دے کے اسے بھلا دیا کہ یہ دور ہی رہے تو بہتر. تو اب دعا قبول ہو جائے تو خوش بھی ہونا تاکہ رحمت خدا سے نہ امید ہی رہا, اور غمگین بھی ہونا تاکہ عذاب خدا سے اپنے آپ کو انسان محفوظ نہ سمجھے. اور پانچویں چیز ہے عمل کرنے والا. یہ پانچ چیزیں مجھے بیان کرنا کہ جو یہ پانچ میں سے کسی ایک غلطی میں پڑ گیا اس نے یہ گناہ کبیرہ کر لیا. پانچویں چیز ہے عمل کرنے والا. یہ کیا چیز؟ اس میں بھی امام نے دو پہلو بتائے. ہر چیز کے لیے روایت ہے, معصوم کا واقعہ. مگر میں اچھی طرح اس موضوع کو بہت جلد مکمل کرنے کے خاطر ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہوں تاکہ آج کے موضوع مکمل ہو جائے. پانچویں چیز ہے عمل. عمل کا مطلب ہے کہ اگر انسان کو نماز پڑھنے کا موقع ملے, روزہ رکھنے کا موقع ملے, حرام سے بچنے کا موقع ملے تو انسان کتنا خوش ہوتا, کتنا خوش ہوتا. وہ خوش ہونا چاہیے رحمت خدا سے امید. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کرنا بھی چاہیے, ساتھ ساتھ گھبرانا بھی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خدا ابھی ہم سے عمل کروائے اور ہر کے وقت یا آخری وقت ہماری ساری زندگی پلٹ جائے. امام نے شیطان کی مثال دی. روایت میں یہ کہ کرنا چاہیے کہ میرا انجام شیطان کی طرح نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو یہ جو مجھے عمل کا موقع مل رہا, یہ جو میں نماز اور روزہ کر رہا ہوں, یہ جو میں واجبات کو انجام دے رہا ہوں, یہ جو میں حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب عذاب خدا میں دیکھ کر رہا ہوں کہ میری آخری زندگی میں پلٹ جاؤں, آخری زندگی میں بدل جاؤں. جیسے شیطان تھا, ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ بھی بڑا خوش ہوگا کہ میں کتنی عبادت کر رہا ہوں, میں کتنی اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں, میں نے کیسا اپنے آپ کو اپنے قوم سے بچایا, ساری قوم گناہ گار اور میں نے گناہ. لیکن اب پتا چلا کہ وہ گناہ گار قوم سے بھی بہتر رہی. یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا سب سے بڑا شیطان ان کے سامنے آ گیا. تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں عمل کا موقع ملے, جب تمہارے ذہن یہ شعور اور خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں فقط خدا اور امام کو ماننا کافی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے احکامات سے بھی عمل کرنا, تب بھی ڈرتے رہو, گھبراتے رہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خدا کی پلاننگ میں سے کوئی پلاننگ ہو, یہ بھی خدا کے طریقے میں سے کوئی طریقہ ہو کہ ابھی میں اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہوں اور بعد میں میں اتنا زیادہ ہی اس راستے سے ہٹ جاؤں یا پلٹ جاؤں. تو ہر نیکی کے وقت جہاں انسان کو ان میں مطمئن ہونا, نماز پڑھ کے جہاں سچا شکر کرنا وہاں یہ بھی کرنا, اور یہ دعا کرنا کہ یہ حالت آخری دم تک رہے, یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں کوئی تبدیلی آ جائے. تو اب جو تیسرا گناہ کبیرہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ مومن وہ تو اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہیں سمجھتا, بلکہ ہر وقت رہتا رہتا ہے خدا پر. اس وقت میں خدا کی پلاننگ اس کے طریقے اس کی تدبیر میں آ جاؤ. اور اس کا مطلب یہ کہ گناہ کے بعد جب اسے مہلت ملتی ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے اور توبہ کرتا. گناہ کے بعد جب اسے نعمت ملتی ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا. جب اس کی دعا قبول ہوتی تب بھی وہ ڈرتا اور گھبراتا. جب اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا. اور جس وقت وہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کر لیتا ہے فوراً گھبرا جاتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ انجام دیا. یعنی اب دعا قبول ہو تو انسان کو توبہ کرنا, عمل کا موقع ملے تو انسان کو توبہ کرنا. پر کسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیے اور مسلسل کو روایتیں دیکھ ڈالیے کہ جس میں, کیونکہ امام معصوم ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام کو نعمت ملتی ہے تو امام روتے ہیں, امام کی دعا قبول ہوتی ہے تو امام گڑ گڑا آتے ہیں, امام نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد توبہ کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری روایتیں دیکھیے. یہ سب یہی طریقہ آپ کو سکھانا کہ دیکھو تم دیندار ہو, دین پہ عمل کر اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا. کیونکہ عام طور پر دیندار وہ بھی اس گناہ کو زیادہ انجام دیتے ہیں. خصوصیت سے نماز پڑھ کے کتنی خوشی ہوتی, خصوصیت سے دعا مانگ کے دعا قبول ہو تو کتنی خوشی ہوتی. بس اس سے اپنے آپ کو بچانا. مجھے اندازہ کہ اس میں ہر چیز ایسی جو پوری پوری تفریح اس پر ہو سکتی, لیکن آج اس موضوع کو مجھے ہر صورت میں مکمل کر دینا. تو گناہ نے کبیرہ میں صرف رحمت خدا سے مایوس اور عذاب خدا سے محفوظ اپنے آپ کو سمجھ. ان تین کا تذکرہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ. چوتھا گناہ کبیرہ آئندہ جمعے سے آپ کے سامنے آئے گا. دس سو وقت اختلاف کو پہنچا اور یہاں کے دستور اور طریقے کے مطابق اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے. آپ نے لگا پھر یہی پیشاب رومال میں لگا, تو اب یہ رومال جو اسے پہلی نجاست آنا چاہیے. اگر یہ پہلے ہاتھ اور ہاتھ کے بعد پیشاب ہوتا ہے دوسری نجاست بنے, لیکن کیوں ہاتھ کے بعد رومال دوسری نجاست بنے؟ اگر رومال پہ چوک ہے تو پیشاب آگے لگا ہے کہ پہلی نجاست. اور پہلی نجاست کا اصول یہ کہ جو بھی پہلی نجاست اسے بات کرنے کے لیے وہ ڈیٹیل دیکھنا پڑے گی کہ ایک مرتبہ میں پاپ ہے, دو میں پاپ ہے, دھن میں کیا طریقہ ہے, مریض میں کیا طریقہ ہے, کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے. اسی کے بعد پیشاب ہاتھ سے لگے تو ہاتھ کے لیے بھی وہ مسائل دیں گے, وہی پیشاب ہاتھ سے ہو کے رومال پہ لگے. مجھے رومال کو بھی ایک مرتبہ میں پاپ مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ اس کے پورے مسئلے اور وجہ سے دیکھنا پڑے گا. آپ خود رک جائیں اور جس کو پیشاب سے نجس کیا ہے وہ آگے والے کو نجس کرے, وہاں پہ وہ مسئلہ چلتا ہے جو میں نے سب سے آپ سے کرتا ہے. اور جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین چوتھا نجس بن جائے تو خود نجس ہے اور آگے کسی پارٹی جس کو نجس نہیں کر سکتی. تو کیا ایسی زمین پہ نماز پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ نماز کے مسائل میں یہ مسئلہ آتا ہے کس جگہ نماز پڑھی جائے اس کو کیسا ہونا چاہیے. سننے کے لفظ علماء استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے لفظ نہیں آتا کہ زمین پاک ہو. لفظ یہ آتا ہے کہ زمین پر ایسی نجاست ہو جو نمازی کے جسم یا کپڑے یا سکے کا نجس کر. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور باریک اطلاع ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کا سوال بھی آیا کہ یہ ضروری نہیں کہ زمین پاک, زمین نجس ہو تو صحیح ہے نماز. شرط یہ ہے کہ ایسی نجاست نہ ہو جو ہمیں نجس کر دے. تو جب زمین چوتھے مقام پر پہنچے گی تو وہ کسی کو نجس نہیں کر سکتی ہے. اس لیے اسی زمین کے اوپر کسی حالت میں نماز پڑھنا یا سجدہ رکھنا بالکل صحیح ہے. شرط یہ ہے کہ سجدہ آگے سے کبھی نہ ہو. وہ ایک الگ نظر آتا ہے کہ زمین اگر نجس نہ بھی کرے اگلی چیز تب بھی قرآن خاکے کے پاس ہر وہ چیز جو اسلام میں قابل احترام اس کا ایسے مقام پہ رکھنا جائز ہے. وہ بالکل ایک الگ مسئلہ. تو اگر سجدہ عام سجدہ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی حالت میں جب زمین نجس ہے مگر چوتھی نجس ہے اس پر نماز بھی پڑھی جا سکتی. بہرحال آج بھی کیونکہ کئی ہفتوں کے وقتوں کے بعد درج ہوا سوال جواب کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. جن کے سوال ہیں وہ قریب آ جائے, باقی لوگوں سے ان شاء اللہ آنسر کو بلا کر سکتے ہیں.